Én arra magadok, hogy jelölkedsz. Egyre sohát elhoztak. Dolgok le dinnálom, te ha lejjön. Hajrod meszünk, szépen a szóval. Szóval. Durud vegyük a Muhammadu Ali Muhammadu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بجيكا محمد وعلي محمد کرام ماہ محرم میں فرش عزا کے اوپر تشریف فرمائیں خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے کہ اس نے ہمیں سید الشہداء سے متصل قرار دیا ہے ان کی عزاداری میں مشغول قرار دیا ہے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک پرچم آغا کو سربلند کرنے کی سعادت نصیب فرمائے ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس دنیا اور اس دنیا میں سید الشہداء کے ہمراہ محشور فرمائے اور اس دعا کے ساتھ کہ فرزند نبی خدا ان کے خاندان کے وارث کے دور میں خدا تعجیل فرمائے انشاءاللہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پردگار عالم نے نہ صرف انسان کی ہدایت کے لیے پیغام ارسال فرمایا ہے بلکہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی مخلوقات میں سے بہترین مخلوق بہترین بندوں کا انتخاب فرمایا پروردگار عالم نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جو ہزاروں سال کے اوپر مشتمل رہا اور جو انسانیت کے منتخب ترین افراد تھے بس ان کو اس سلسلے میں آنے کی اجازت نصیب ہوئی انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے کام کو کیسے انجام دیا اور خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ انبیاء کا کام یعنی تبلیغ دین دین دوسروں تک پہنچانا سب کی ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری بنتا ہے تو خواہ نہ خواہ انسان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے کام میں وہ خاص عناصر کون کون سے تھے اور کس طریقے سے ہم کر پائیں گے کہ ان عناصر میں سے کچھ نہ کچھ ہمارے اور آپ کے اندر بھی ریفلیکٹ ہو جتنا ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے کام سے نزدیک چلتے چلے جائیں گے ہمیں کامیابی نصیب ہوتی چلی جائے گی ہم دین کو پھیلانے میں دین کو سربلند کرنے میں اتنے ہی زیادہ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے انبیاء کرام کے کام کی طریقہ کار کے حوالے سے چند نکات کی خدمت میں عرض ہوں گے درود بھیجے گا محمد و آل محمد اس بحث کا، اس گفتگو کا ایک فائدہ اس شخص کو ملنا چاہیے جو اپنے آپ کو دوسروں کے لیے رہنما قرار دینا چاہتا ہے. جہاں کہیں ہم کسی سے کہتے ہیں یا اپنے طور پہ سوچتے ہیں کہ ہم چند لوگوں کے لیے رہنمائی کا فریضہ انجام دیں، ان کو لیڈ کریں یا گائیڈ کریں، تو فوراً یہ چند امور ہمارے پاس ذمہ داری کے طور پر آئیں گے. انبیاء اکرام علیہ السلام کی کاموں کی جو نوعیت تھی، طریقہ کار تھا، اس میں پہلا پوائنٹ جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ پہلے کر کے دکھا رہے تھے. پہلا پوائنٹ یہی پوائنٹ، آپ نے دنیا میں جو کام بھی پہنچانا ہے، جو پیغام پہنچانا ہے، آپ اس پیغام کو اگر خود نہیں عمل میں لا رہے تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کیوں ایسی بات کہتے ہو جو خود کر کے نہیں دکھاتے؟ اور اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے کہ کوئی شخص وہ کہے جو خود کر کے نہیں دکھاتا. اگر ہم چاہ رہے ہیں لوگوں تک اہل بیت کا پیغام پہنچے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین اسلام دوسروں تک پہنچے، تو پہلی ذمہ داری جو میرے اور آپ کے اوپر آئے گی وہ یہ کہ ہم خود دین اسلام کتنا اپنے اندر رکھے ہوئے. اور عزیزان محترم، قانون کے طور پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور قانون کی اس طرح کی تشریح پہلے عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ جتنا فیصد دین میرے اور آپ کے اندر ہوگا اس سے زیادہ دین ہم دوسروں کو نہیں دے پائیں گے. اگر میرے اندر 40% دین ہے، میں آپ کو 45% نہیں سکھا سکتا، چاہے میں فصاحت اور بلاغت کے سمندر اور دریا یہاں پر بہا دوں، چاہے میں دکھانے کے بہترین ذرائع پریزنٹیشن کے استعمال کر لوں، لیکن اگر دین میرے اپنے اندر نہیں ہوا میں آپ کو دین نہیں دے پاؤں گا. جتنا میرے اندر ہوگا اتنا ہی میں آپ کو دے سکوں گا. لہذا خدا نے انبیاء کرام علیہ السلام کا انتخاب کیا جو 100% دین اپنے اندر رکھتے تھے، تاکہ وہ 100% دین لوگوں تک پہنچا سکے. تو عزیزان محترم، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں دین پہنچائیں، سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھ لیجئے گا میں نے جو اب تک دین حاصل کیا ہے ان میں سے کتنے فیصد پہ خود عمل کیا. جتنا آپ نے عمل کیا ہوگا اس سے زیادہ دین آپ نہیں دے پائیں گے. پہلا پوائنٹ یہی پوائنٹ ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دوسرا پوائنٹ تھوڑا سا پیچیدہ اور سخت پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام، انبیاء اکرام علیہ السلام دین ابلاغ فرما رہے تھے، دین پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان کا تمام تر مستقبل، ان کا پورا خاندان، ان کا سب کچھ اس دین کی راہ پر قربان ہو رہا تھا، تب کہیں جا کر دین آگے بڑھ رہا تھا. یعنی اگر تصور یہ ہے کہ میں آپ کو دین دوں گا اور میری زندگی کا بہت بڑا حصہ وہ ہوگا جس کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ میری اپنی پرائیویٹ لائف ہوگی، اس کو میں نے اپنے لیے محفوظ کیا ہوا ہوگا، اور جو دین کے لیے ہوگا وہ ایک اور پرسنٹیج آف لائف ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ میں دین نہیں پھیلا پاؤں گا. دین وہ شخص پھیلا سکے گا اور دین اس کے ذریعے لوگوں تک پہنچ پائے گا جس کی زندگی دین کے اوپر وقف ہو گئی ہوگی، وہ دین کے ابلاغ کے اندر مفید واقع ہوگا. لہذا اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسا ہے کہ میری اور آپ کی ویلیوز تقسیم ہو گئی ہیں، اور زیادہ تر ہم لوگوں کی زندگی کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ بدقسمتی سے اپنی زندگیوں کو کئی حصوں میں تقسیم کیے بیٹھے. یہاں پر جب آپ تشریف فرمائیں، میں اور آپ تو ہم سید الشہداء کے چاہنے والے، جیسے ہی کوئی بچہ کیریئر کا انتخاب کرنے لگے گا پھر اس میں سید الشہداء کا کوئی ذکر نہیں ہوگا، اس میں صرف ایک ذکر ہوگا، وہ یہ کہ کس فیلڈ میں جانے سے پیسہ زیادہ بنے گا. یہ ہم نے زندگیاں تقسیم کرنی ہے نا، اس کا مطلب ہے ہماری زندگی مکمل ایک سمت میں نہیں بڑھ رہی. میں نہیں کہہ رہا کہ پیسہ کمانا غلط ہے، یا مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ پڑھنا غلط ہو گیا اگر کوئی اس طرح کا کوئی نتیجہ لینے کی کوشش کرے، یہ کون کہہ سکتا ہے. جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ زندگی کے اندر ایک اورینٹیشن ہونی چاہیے، ایک جہت ہونی چاہیے، ایک سمت ہونی چاہیے. ایک طرف سے میں اور آپ کہیں کہ بے ابی انت و امی یا ابا عبداللہ، اے سید الشہداء میرے ماں اور باپ آپ پر قربان، اور جب بات ہو کہ تم نے تعلیم میں کون سی فیلڈ لی تھی، کیا اس کا سید الشہداء کے مشن سے کوئی تعلق تھا، تو ہم کہیں نہیں اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. اگر کوئی پوچھے تم زندگی کہاں گزار رہے ہو، اس کا سعید الشہدا کے مشن سے کوئی تعلق ہے؟ اور میں کہوں نہیں، اس کے انتخاب میں بھی کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر جس پر ماں اور باپ قربان کر رہے تھے اس کے لیے اور کیا قربان کرنے کا ارادہ ہے؟ کیا چیز قربان کی؟ اور سید الشہداء کا وہ آفاقی جملہ جو انہوں نے میدان منا کے اندر ارشاد فرمایا، اگر اعزان محترم آپ نے میدان منا کے اندر دیا جانے والا خطبہ نہیں پڑھا جو کربلا سے 2 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا، اگر نہیں پڑھا ہے آج ہی کہیں نیٹ کے اوپر سرچ کر لیجئے، اپنے پاس موجود کتابوں میں کہیں دیکھ لیجئے، اس خطبے کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کے پاس 2 دن ہیں اور جیسے کہ ویکینڈ ہے آپ کے پاس، تو کہیں نہ کہیں کوشش کیجئے خطبہ منا آپ کو مل جائے، اس خطبے کو پڑھ کے دیکھیے۔ سید الشہداء نے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے ذمہ داریاں کیا ہے، ایک موقع کے اوپر آ کر بالکل واضح 2 ٹوک الفاظ کے اندر فرماتے ہیں، یہ بتاؤ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ دین کے نام پہ دعوے دار ہیں، فرمایا یہ بتاؤ دین کے نام پر کتنا مال خرچ کیا ہے اور کس قبیلے سے جنگ کی ہے، واضح ارشاد فرماتے ہیں۔ سید الشہداء کا قول اتنی صراحت کے ساتھ موجود ہے، یعنی سید الشہداء کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمانا چاہتے ہیں آیا دعووں کے ذریعے سے دین زندہ کرنا چاہتے ہو؟ اپنی زندگیوں کو تقسیم کر لو، 10 دن میرے نام پر ہوں اور 350 دن کسی اور کے نام پر چل رہے ہیں، اس طرح دین زندہ کرنا چاہتے ہو؟ آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں، اگر میں اور آپ واقعاً دین کے معتقد ہیں اور الحمدللہ ہم معتقد ہیں اور واقعاً سمجھتے ہیں کہ یہ دین وہ اہم ترین اثاثہ ہے ہماری زندگی کے اندر جس پر ہماری زندگی نے قربان ہونا ہے، اور ہم مسلسل ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو اعزان محترم پھر زندگی کی پرائیورٹیز سیٹ کرتے وقت کسی اور طرف کیوں دیکھتے؟ ہم نے اپنی زندگیوں کو تقسیم کیا ہوا ہے، ماہ محرم کے اندر ٹاپ پرائیورٹی سید الشہداء کا ذکر ہے اور قطعاً ایسے ہی ہونا چاہیے، باقی دنوں میں کیوں نہیں ہے؟ باقی دنوں میں ٹاپ پرائیورٹی سید الشہداء کیوں نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، اور میں غلط فہمیوں کا اظہار اس لیے کرتا ہوں کہ کہیں بعد میں کوئی یہ نتیجہ نہ نکال لے، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ 365 دن آپ صرف عزا فرمائیں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، غیر عزا کے خاص ایام ہیں، اس میں آپ عزا کریں گے اور اس کے اوپر ثواب حاصل کریں گے، میں کہنا چاہ رہا ہوں زندگی کے باقی حصوں کو سید الشہداء کے نام، ان کے مشن، ان کے کام سے دور کر کے فیصلے کرنا، یہ کہاں کا انصاف؟ آیا واقعی اہل بیت کے غلاموں کا طریقہ کار یہی ہونا چاہیے؟ آیا مثال کے طور پر آپ تصور کر سکتے ہیں کوئی مولا امیر المومنین کا ماننے والا اور درود بھیجے گا ان کے ساتھ مبارک پر، مولا امیر المومنین کا چاہنے والا ہو، صبح کو مولا کے پاس آتا ہو، فجر کی نماز ان کے پیچھے پڑھتا ہو، سارے دن ابو سفیان کے کارخانوں میں کام کرتا ہو اور شام کو دوبارہ مولا کے پاس آ کر ابو سفیان کی لائیوی کمائی میں سے 2% صدقہ دے کر کہے مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آیا واقعاً آپ اس آدمی کو کہیں گے کہ مولا کا چاہنے والا ہے؟ چاہے وہ یہ جو کچھ کر رہا ہو ابو سفیان کی خدمت اس لیے کر رہا ہو کہ مجھے بالآخر معاش کے لیے کچھ تو چاہیے اور میں اس میں سے کچھ صدقہ بھی تو کر رہا ہوں، باٹم لائن میں صرف کس کو کر رہا ہے، کس نظام کی خدمت کر رہا ہے؟ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم اپنی زندگیوں کو کیسے تقسیم کیے ہوئے۔ اب میں ان تمام غلط فہمیوں کا پھر اظہار کرنے کے لیے متعدد جملے نہیں کہہ سکتا کہ کوئی یہ نہ سوچے، یہ نہ سوچے، یہ نہ سوچے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ سوچیں وہ یہ کہ آپ کی زندگی کا ہر حصہ کہیں نہ کہیں دین اور سید الشہداء کے مشن کے کام آ، تب آپ کی اور میری زندگی وہ اصطلاح بنے گی جس کو دعائے کمین نے ہمیں سکھایا ہے کہ خدا میری زندگی کو وردن واحدہ قرار دے دے، ایک ورد قرار دے، ایک جملہ قرار دے۔ بس انبیاء کی زندگی میں پہلی چیز جو کچھ کہتے تھے کر کے دکھاتے تھے، نمبر 2 اپنی زندگی کو تقسیم نہیں کرتے تھے کہ یہ وہ زندگی کا حصہ ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اور یہ وہ زندگی کا حصہ ہے جس سے دین کا تعلق ہے، 50% بھی نہیں کرتے تھے، 100% زندگی وہی ہوتی تھی جس کا دین سے تعلق تھا، چاہے وہ کچھ بھی کرتے تھے، چاہے وہ قصبے معاش کرتے ہو، بس اگر وہ چرواہا بھی ہوتے تھے، بھیڑ بکریاں بھی چراتے تھے، اس کے پیچھے بھی ہدف رکھتے تھے، اگر وہ تجارت کر رہے ہوتے تھے اس کے پیچھے بھی ہدف رکھتے تھے، اور اس بات کے اندر مصر تھے کہ ہمیں اپنی زندگی کو ایک سمت لے کے چلنا. احسان محترم یہ انبیاء کی زندگی تھی. اور تیسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ انبیاء صبر و تحمل رکھتے تھے, حکمت کے ساتھ صبر و تحمل رکھتے تھے. صبر و تحمل بے تحاشا تھا. جو شخص چاہتا ہے دین کی راہ میں کوئی کام کرے اس کو مصائب کے لیے تیار ہونا پڑے گا, اس کو مشکلات کے لیے تیار ہونا پڑے گا. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ جو کچھ ہم آپ کی خدمت میں اس وقت کر رہے ہیں شاید ظاہری طور پر میں یہ کہوں گا کہ یہ تبلیغ دین ہے, لیکن واقعی پیمانے پہ اگر میں سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ تبلیغ دین کی صرف ایک جھلک ہے, یہ واقعی تبلیغ دین نہیں بن سکتی. اس کی وجہ یہ کہ مجھے اس میں کوئی مصیبت نہیں اٹھانی پڑ رہی, آپ ویسے ہی میرا ساتھ دے رہے ہیں, آپ ویسے ہی میری بات سننے کے لیے آئے ہیں. یعنی میں کون ہوتا ہوں کہ میری بات سننے کے لیے آپ, سید الشہداء کے ذکر کے لیے آئے ہیں, مجھے سعادت مل رہی ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو آسان کام ہے. اصل تبلیغ دین کیا ہے؟ جب ہم نکل کے معاشرے کے اندر جائیں دین کے نام پر لوگ ہمارا مقابلہ بھی کریں اور ہم پھر بھی دین کے اوپر ڈٹے, وہ اصلی دین. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دو صحباب باہر بھی ہیں اہل بیت کی چاہنے والے جو فرش اعضا کے اوپر آنا چاہتے ہیں. اگر آپ کے پاس فرش اعضا پہ جگہ ہے اور کچھ مومنین باہر سردی میں کھڑے ہوں یا مشکل میں کھڑے ہوں تو یہ ظاہر ہمارے لیے اچھی بات نہیں. بڑ دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی دین کی تبلیغ کا طریقہ کار, اور اس کے نتیجے میں ایک بہت اہم پوائنٹ جو حاصل ہوتا تھا وہ دین کے اندر افادیت, جس کو آپ پروڈکٹیویٹی یا ایفیشنسی تعبیر کر سکیں گے. اس مفہوم پر خاص توجہ دیجیے گا. کوئی فکر اس وقت تک دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اپنی افادیت ثابت نہ کرے, خاص کر آج کے زمانے میں. آج فلسفیز کا ٹائم ہے لیکن اس کی ویلیو کم ہے. کون جائے گا لائبریریز کے اندر جا کر کتابیں اٹھائے اور وہاں پر جا کر دیکھے کہ فلاں نے اپنے فلسفے کے اندر کیا لکھا ہے؟ آج کل ایسا نہیں ہے. آج کل جو چیز رائج ہے, رائج سکہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کے نتیجے میں فائدہ کیا نصیب ہوگا. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَنْقُصُ فِي الْأَرْضِ, جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ زمین کے اوپر باقی رہے گا. یہ خدا کا قانون ہے. بس اگر مثال کے طور پر کسی شخص کی ایجاد نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے اس کا نام زمین کے اوپر باقی رہے گا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اب چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو, وہ چیز بھی باقی رہے گی جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی. اب ہمیں اور آپ کو فوراً یہ دیکھنا پڑے گا, آیا انبیاء کرام علیہ السلام کا دین لوگوں کو پروڈکٹیویٹی دیتا تھا, لوگوں کو فائدہ دیتا تھا یا نہیں دیتا تھا؟ بہت سادہ سی بات ہے. مثلا سیرت نبوی کے اندر ہم بیان کرتے ہیں جب اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے اور مدینہ میں تشریف لانے کے بعد انہوں نے اسلامک اسٹیٹ کو اسٹیبلش کیا. جب انہوں نے وہاں پر اسلامی ریاست بنائی اس کے اندر چوری چکاری نہیں تھی, اس کے اندر انسیکیورٹی نہیں تھی, اس کے اندر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہ رہے تھے. پوری دنیا عرب سے جو بھی آتا تھا وہ اسلام کا گرویدہ ہو جاتا تھا, اسلام کو پسند کرنے لگتا تھا. کیوں؟ وہ مقابلہ کرتا تھا, مقایسہ کرتا تھا, کمپیئر کرتا تھا, یہ اسلامک سوسائٹی ہے, اس کے اندر سیکیورٹی ہے, اس کے اندر پیس ہے, اس کے اندر ہارمونی ہے, یہاں پہ لوگ مل کے رہ رہے ہیں, یہاں پہ سوشل ویلفیئر ہے, اور وہ ایک اور سوسائٹی ہے جہاں پر اس طرح سے بالکل بھی نہیں ہو رہا. فوراً اسلام کی فائدیت کو سمجھتا تھا. آج کیا ہوا ہوا ہے؟ آیا اسلام اپنی افادیت دکھا سکا ہے؟ اگر دکھا سکتا ہوتا تو آپ میں سے 80% کم از کم یہاں نہیں ہونے چاہیے تھے. ہیں آپ یہاں پر اسی وجہ سے کہ آپ کو افادیت کہیں اور ملی ہے. لوگ کیوں سوشلزم کے پیچھے گئے تھے جب کمیونزم اور سوشلزم کا دور تھا؟ ان کو بتایا گیا کہ بھائی کمیونسٹ نظام کے اندر یا سوشلسٹ نظام کے اندر یہ یہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو مل رہی ہیں, اور اس کی جھلک دکھائی گئی کہ مثلا سوویت یونین کے اندر یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, اور اس کی رپورٹس بار بار دکھاتے تھے اور لوگ مسلسل اٹریکٹ ہوتے چلے گئے سوشلزم کی طرف. کیوں دنیا تقریباً 80 سال سے 100 سال سے امریکہ کے گم گا رہی تھی؟ اس کی وجہ یہ کہ کیپیٹلزم نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ اگر ہم آتے ہیں تو پھر مارکیٹ آتی ہے اور فری مارکیٹ ہوتی ہے, اور فری مارکیٹ میں اس طرح سے لوگ فلورش کر رہے ہوتے ہیں, اتنی بڑی بڑی فارمز ہوتی ہیں اور بقول ان کے ہر ایک کو سب کچھ مل جاتا ہے. خواب دکھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا, خواب دکھایا ہوگا سب کو, سب کچھ مل جائے گا. کیپٹلزم کو لے کر چلے, افادیت ثابت ہو گئی, کیا مسلمان اور کیا کافر, لوگ ٹوٹ پڑے امریکہ کے اوپر اور یورپ کے اوپر. کس وجہ سے؟ افادیت, پروڈکٹیوٹی ثابت کر دیجئے. اب میں آپ سے ایک کلمہ پوچھوں گا, ہم نے دین اسلام کی پروڈکٹیوٹی میں کیا ثابت کیا؟ جیسے ہی آپ یہ کام کرنا شروع کریں گے آپ کا دین خود بخود آگے بڑھے گا, آپ دین کو ثابت کریں گے. بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ نہ کہ دین ثابت ہونے کو تیار نہیں ہے, ہم نے دین کو آزمایا ہی نہیں ہے. آزمایا کب ہے؟ یعنی اگر واقعا ہم دین کو آزما چکے ہوتے, دین نے ہمیں افادیت نہ دی ہوتی, تب ہمارا حق تھا کہ ہم غیر دینی اور الہادی افکار کی طرف جاتے اور ان سے نعوذ باللہ مدد طلب کرتے کہ ہمارا دین نعوذ باللہ ہمیں کچھ نہ دے سکا تو تم ہمیں کچھ دے دو. کیا دین آزما لیا گیا؟ اچھا آپ ممکن ہے کہیں گے بھائی اگر دین آزمایا نہیں گیا تو پھر جو اسلامک سوسائٹیز ہیں ان میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ خود اچھی طرح جانتے ہیں آیا واقعا ان میں دین ہے. کیا ہم سب جانتے ہیں کہ یہ 55 ممالک اور کچھ ممالک یہ نام کے دیندار ہیں؟ نام کا اسلام ہے ان کے اندر. اور عزیزان محترم کیوں دوسروں کو کچھ کہیں؟ ہمارے اندر ہے کتنا دین ہے ہمارے اندر؟ اب ممکن ہے میرا جیسا کوئی آدمی ظاہری طور پر کہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہم روزہ رکھ رہے ہیں, ہم ظاہری کاموں کو انجام دے رہے ہیں اور یہی دین ہے, تو میں کہوں گا آیا واقعا یہی دین ہے یا دین اس کے پیچھے کچھ اور ہے؟ اور اگر کچھ اور ہے اس کو کب آزمائیں گے؟ اور اگر آپ صرف اتنا دیکھ لیں کہ اگر کارآمدیت افادیت ثابت ہو جائے تو پھر نام خود بخود زندہ ہوتا ہے. اگر کسی کو قانون سمجھنا ہے تو کربلا کو دیکھ لیں. کیوں کربلا کا نام زندہ ہے؟ کیوں چہلوں کے دن 1 کروڑ سے زیادہ لوگ سید الشہداء کے مرقد کے سامنے سے گزرتے ہیں؟ کیوں ایسا ہے؟ کیوں ابھی شب عاشور آئے گی تو دنیا کے چپے چپے سے یا حسین کی ندا اٹھ رہی ہوگی؟ کیوں ایسا ہے؟ اگر سید الشہداء کے نام نے افادیت نہ ثابت کی ہوتی تو لوگ کیوں 400 سال کے بعد بھی سید الشہداء کا نام لے رہے؟ کیوں اس مرقد مطہر کے اوپر دیوان آباد لپک رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ افادیت ثابت ہوئی ہے, پوری دنیا کو پتا چلا ہے کہ جہاں حسین کا نام ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے. اس کو ہمیں بڑھانا پڑے گا, پوری دین کے اوپر اس کو لانا پڑے گا. اور میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اس بحث کو آگے لے کے جانے کی کوشش کروں گا کہ آپ اگر آپ پریکٹیکلی چاہتے ہیں اپنے دین کو ثابت کریں, اور میں عرض کروں گا دوسروں کے لیے ثابت نہ کریں, پہلے اپنے لیے ثابت کریں, پہلے آپ خود مطمئن ہو جائیں کہ آپ کا دین افادیت رکھتا ہے. چند مثالیں عرض ہوں گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس سے پہلے میں یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کر لوں یا اس کو کہیں نہ کہیں اس کے اوپر ڈسکشن ہو جائے کہ جتنا دین ہم عمل کر رہے ہیں وہ اثر کیوں نہیں دے رہا؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اور ہمارے سامنے کامن فینومینا ہے کہ بہت سارے نماز پڑھنے والے بے حیائی اور برائی سے نہیں رکے. صحیح. اب ہم اس کا حل کیا دے سکتے ہیں؟ بہت سادہ اور آسان حل, وہ یہ کہ آیا یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ واقعی نماز ہے؟ یہی وہ نماز ہے جو اللہ نے چاہی تھی؟ یعنی یہ کہ ایک آدمی تکبیر کہے اور اس کے بعد آخر میں پھر اللہ اکبر کہے تو اس کو یاد آئے کہ میں نماز میں تھا, یہ وہ نماز تھی جو اللہ نے چاہی تھی؟ ایک آدمی غصبی جگہ کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہو، دھوکہ دے کے ایک جگہ کو حاصل کرے اس میں نماز پڑھ رہا ہو، اور اس کے بعد کہے میری نماز مجھے بے حیائی اور برائی سے نہیں روک رہی، آیا خدا نے یہ نماز چاہی تھی؟ اب اگر میں کل کی بحث سے اس کو جوڑنے کی کوشش کروں، ہمارے ساتھ ایک مشکل ہے، کیوں ہمارا دین اثر نہیں دے رہا؟ ہم نے دین کے اندر سے کنٹرول کے جتنے پیرامیٹرز تھے ان سب کو مائنس کر دیا، جتنا بھی دین کے نام پر کنٹرول ملنا تھا، جہاں کہیں سے ملنا تھا، ہم نے ان چیزوں کو مائنس کر کے اس کی ایک امیج، ظاہری فریم اس کا صرف اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. اب جب کنٹرول نکل گیا تو وہ تزکیہ نفس نکل گیا، جب تزکیہ نفس نکل گیا تو دین کے اساس ہمارے ہاتھ سے نکل چکی. میں آپ کی خدمت میں صرف ایک مثال دوں تو آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. مثلا میں نے ابھی مثال نماز کے بارے میں عرض کیا، روزے کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں. اصل روزے کی مصلحتوں میں سے ایک مصلحت یہ تھی کہ لوگوں کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا آئے. اسلام کی تقریباً تمام عبادات کے اندر کنٹرول مین تھیم ہے، یہ کنٹرول کر سکے. اچھا ہم لوگوں نے یہ کیا ہے، فی زمانہ جو عبادات ہمارے یہاں رائج ہیں ان کو کسی ایسی شکل میں رواج دے دیا ہے کہ کنٹرول مائنس ہو جائے اور پھر رائج ہو جائے. ہم نے کچھ ایسا کام کر ڈالا ہر عبادت کے ساتھ. مثلا روزے کے ساتھ کیا ہوا بھائی، روزے کے ساتھ فکر یہ تھی کہ لوگ جو روزہ رکھ رہے ہوں گے ان کو کنٹرول ملے گا کہ بھوک کے اوپر قابو کیسے پاتے ہیں. صحیح، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اپنے بھوک کے اوپر کنٹرول کر رہے ہوں گے، اور ماہ رمضان کے اندر جب ماہ رمضان سے فارغ ہوا کریں گے تو یہ بھوک کو کنٹرول کرنے کی زیادہ طاقت اپنے اندر رکھیں گے، اور جب بھوک پیاس اور جسمانی فطری خواہشات کو کنٹرول کرنے کی ان کے اندر طاقت ہوگی تو اپنے ذہن سے یہ گناہ کو کنٹرول کرنے کی بھی طاقت رکھیں گے. آیا واقعا ماہ رمضان ہمارے یہاں کنٹرول کا نام ہے؟ جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے ہم ایک شیڈول افطار کا بناتے ہیں اور ایک شیڈول سحری کا بناتے ہیں. فی زمانہ ماہ رمضان کھانے کی لذتوں کو حاصل کرنے کا مہینہ بن گیا، اس میں کوئی کنٹرول کہیں سے کہیں تک نہیں. فی زمانہ الٹا ہو گیا ہے، یعنی بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ماہ رمضان میں کہنا چاہیے تھا لیکن چونکہ بحث یہاں پر آ گئی ہے، کسی کا وزن کم نہیں ہوتا 30 دن کے اندر، کوئی اصلا کنٹرول کی کوئی صورت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. حج کے لیے کیا ہونا چاہیے تھا؟ حج اس لیے تھا کہ یہاں پر لوگ جائیں گے، یہ مساوات کا درس ملے گا، یکجہتی کا درس ملے گا، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ابھی آپ کے پاس 25 پیکیجز لگے ہوئے ہیں حج کے، مال کے اعتبار سے، اور آپ اس میں جو اپنی مالی حیثیت کے حساب سے سب سے اچھا پیکیج لگی جس میں آپ کو کم از کم مشکل اٹھانی پڑے وہ آپ انتخاب فرمائیں گے، اور اس میں جا کر تشریف لے جائیں گے اور حج کر کے واپس آئیں گے، اور آخر وقت تک اپنے آپ سے پوچھتے پڑیں گے کہ حج سے ملا کیا، پھر آخر ملنا بھی کیسے ہے، ہم نے خود پامال کیا ہوا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں ہم اپنے دین سے کنٹرول کو نکال کے بات کر رہے ہیں. اچھا جب آپ نے کنٹرول نکال دیا اب کچھ نہیں ہونا ہے، پھر کیا ملنا ہے؟ اب خود تصور فرمائیے، ہم سید الشہداء کے نام پر یہاں بیٹھے، سید الشہداء کی اصلی فکر کیا ہے؟ سید الشہداء فرما رہے مثلی لا یبایعو مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. اچھا ہم نے اس معاملے کو حل کر لیا، ہم نے کہا ہمارے دور میں کوئی یزید ہے ہی نہیں، یعنی ہم کیا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی حاکم آئے گا جس کا نام یہ زا یہ اور دال یزید ہوگا، یہ انتظار کر رہے ہیں؟ سید الشہداء نے مدینے میں کہا تھا جو حلال خدا کو حرام کرے، جو حرام کو حلال کرے، حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس کو سید الشہداء نے یزید کہا ہے. اب ہم نے کیا کیا، ہم سید الشہداء کی عزاداری کے سائے میں تاریخ میں رکے لیکن اس سے سیکھ کر حال کی کوئی اصلاح نہیں کی. اب اس مشکل میں کیا ہوا، اس مشکل میں یہ ہوا کہ جو سید الشہداء کی عزاداری نے ہمیں زندہ کرنا تھا کہ ہم اپنے دور کے اندر دیکھتے آج کے دور میں کون ہے جو یزید کی طرح چل رہا ہے، اس کا مقابلہ کرتے، یزید وقت کو ہم للکار رہے ہوتے، تو سب باتیں ختم ہو گئی. کوئی ظالم کے سامنے آنے والا نہ رہا، کوئی مظلوم کا ساتھ دینے والا نہیں رہا، اور سید الشہداء اور ان کے والد گرامی فرماتے رہے کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. عزاداری رہی، لیکن عزاداری کے پیچھے جو سید الشہداء کی فکر ہمارے اندر آ جانی چاہیے تھی وہ نہیں آ پائی. تقریباً دین کے تمام احکام کے ساتھ ہمارا رویہ یہی رہا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ دین کی افادیت ختم ہونا شروع ہو گئی. ایک آدمی 25 سال نماز پڑھے اور اسے آخر تک پتا نہ چلے کہ نماز نے مجھے دیا کیا ہے، کب تک پڑھے گا؟ پھر قرآن کریم کو پڑھے چلا جا رہا ہے بیچارہ، 40 سال سے پڑھ رہا ہے، آج تک پتا نہیں چلا اس میں ہے کیا، کب تک پڑھے گا پھر؟ چلیے یہ تو پڑھ پڑھ کے زندگی گزار لے گا، اس کی اگلی نسل پڑھے گی. عزیزان محترم، اگر ہم دین کی افادیت کو ثابت نہ کر سکے، ہماری اگلی نسلیں دین قبول نہیں کر پائیں گی. اس کی وجہ یہ کہ وہاں ان کے سامنے ایک فریم بنا ہوا ہوگا کہ جو چیز لاجیکل ہے، جو چیز پروڈکٹیوٹی دے گی، جس کا کوئی یوٹیلائزیشن ہے، ہم اسے ایکسپٹ کریں گے. اور اگر آپ کا دین افادیت نہیں دے رہا ہے تو پھر کیسے قبول کر پائیں گے؟ جو چیز فائدہ دے گی وہ زمین پر باقی رہے گی، قانون خدا ہے. اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. اب آپ کو اور مجھے سوچنا پڑے گا، ہمارا دین افادیت کیسے دے گا، ہمارا دین کارآمد کیسے ہوگا؟ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. حتی الامکان میری کوشش یہ ہوتی ہے پہلے سے جو آپ نے روایتیں سنی ہیں انہی کو بیان کرو، کیونکہ میں بہت زیادہ معتقد ہو گیا ہوں ہماری مشکل نہ جاننا نہیں ہے، ہماری مشکل نہ کرنا ہے. ہم نے علم کے ڈھیر لگا لیے ہیں، صرف عمل میں کوتاہی ہے. یہودی طبیب مدینے آتا ہے، بچپن سے آپ نے سنا ہے، یہودی طبیب ڈاکٹر مدینے آیا، اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہنے گیا اللہ کے نبی، آپ کے مسلمان بہت متاثر ہیں، بہت باعث ہیں. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں سکھائی. کیا لگا میں یہودی ڈاکٹر ہوں، میں یہاں پر آیا ہوں، ایک مسلمان علاج کرانے میرے پاس نہیں آتا، اتنے یہ لوگ متعصب ہیں، یہ لوگ جاتے ہوں گے اپنے مسلمان ڈاکٹروں کے پاس، میرے پاس کوئی نہیں آتا. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تمہیں پتا ہے کہ ہم مسلمانوں میں بیمار ہیں یا نہیں ہیں؟ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ بیمار نہیں ہوں گے، ہر انسان کی آبادی میں لوگ بیمار ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے ایک عجیب جواب دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہم نے ان کو حلال حرام، مستحب اور مکروہ بتا دیا ہے، اب یہ اتنی آسانی سے بیمار نہیں ہوں گے. اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میرے حلال و حرام پہ عمل کرو، میرے بتائے ہوئے مستحب اور مکروہ پہ عمل کرو، میں تمہاری بیماریاں بھی ختم کروا دوں گا. اچھا، کیا یہ افادیت 1400 سال پہلے کے لیے تھی، اب نہیں ہے؟ اگر ایسا ہوتا نعوذ باللہ تعالی، تو اس کا مطلب ہے دین یونیورسل نہیں ہے، دین کسی سرٹن فریم کے لیے ہے، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کامل ہے قیامت تک کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ یہ آج بھی ویلڈ ہے یہ جملہ. اگر ویلڈ ہے تو ہم نے ٹرائی کیوں نہیں کیا ہے؟ ہم کیوں مستحبات اور مکروہات کے معاملے میں اتنے سست پڑ گئے؟ ہم نے کیوں اللہ کے دیے ہوئے اس دین کو انتخاب نہیں کیا؟ اور اس کے بعد پھر مشکل کیا ہوئی؟ وہ یہ کہ اس دین نے بہت سادہ چیزوں سے ہمارے علاج کر لینے تھے، ہم نے وہ نہیں کیے، اور پھر دنیا کے زر پرستوں کے سامنے گئے کہ کروڑوں روپے دے کر ان سے اپنا علاج کروائیں. اب وہ جو سادہ دین کہہ رہا تھا کہ اگر تم یہ کر لو نا تو میں تمہاری زندگی بچا لوں گا، وہ ہم نے کر کے نہیں دیا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اللہ کے دین کو کب آپ اور میں آزمائیں گے؟ اب آزما لیجیے لب لباب جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سمری جو ہے وہ یہ کہ بھائی اللہ کے دین کو آزمائیے. اب اللہ کے دین کو آزمائیے کس طریقے سے، یہ سمجھیں، ایک ایک حکم لے لیجیے، کوئی ایک حکم، اس کی ساری شرائط کو سمجھو، یہ حکم بہترین صورت میں کیا ہو سکتا ہے، اس کو آزمائے اپنی زندگی کے اوپر. ایک اور چھوٹا سا واقعہ، میں قوم سے واپس آنے لگا 96 میں، ایک طالب علم کے لیے، خاص کر قوم کے طالب علم کے لیے بڑا سخت فیصلہ ہوتا ہے کہ پاکستان کیسے جائے، عجیب ایک تصور ہوتا ہے اس وقت. خیر میں پاکستان واپس جانے لگا تو کسی نے پوچھا کہ تم پاکستان جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ میں نے کہا سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ جو کچھ میں نے 12 سال میں دین سیکھا ہے پہلے اس کو آزماؤں گا. یہ دین اثر دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ تو اس کے تمہیں یقین نہیں کہ اثر دیتا ہے؟ کہا یقین تو ہے, لیکن جو ہم لوگوں کو کہنے والے ہیں کہ اگر تم یہ کرو تو یہ ہو جائے گا, وہ کرو تو وہ ہو جائے گا, وہ پہلے ہم خود کیوں نہ آزمائیں؟ پہلے خود آزماؤ. کہنے لگے کیا کیسے آزماؤ گے تم؟ میں نے کہا دیکھو, کیا تم نے روایت سنی ہے کہ اللہ کے نبی نے جب بی بی کو تسبیح دی تھی تو خادمہ کے بدلے میں دی تھی؟ بی بی نے کہا تھا مجھے خادمہ دے دیں, اللہ کے رسول نے کہا میں خادمہ نہیں دوں گا, لیکن کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ دوں جو خادمہ سے کہیں بڑھ کر؟ کیا بی بی کو تسبیح نہیں دی تھی عید کہتے وقت؟ یہ جملہ نہیں کہا تھا؟ کہا تھا. چلو پھر آزماتے ہیں, یہ تسبیح میری تھکاوٹ کو دور کرے گی یا نہیں کرے گی؟ میں اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو تھکاؤں گا اور تسبیح کے ذریعے سے دیکھوں گا میری تھکاوٹ دور ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. آج تک آپ نے کبھی اس پوائنٹ آف ویو سے سوچا تھا اس کے بارے میں؟ نہیں. ہم نے دین کو آزمایا ہی نہیں. پھر صرف آپ کو یہ سوچنا پڑے گا تسبیح پڑھنی کیسے. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 20 سیکنڈ کے اندر 100 جملات ادا کر کے فرمائیں کہ اب یہ تسبیح اثر بھی دیں گی. میں نے نوٹ کیا ہے لوگوں کے ساتھ, عزیزان محترم, اللہ اکبر میں 2 لفظ ہیں, ایک اللہ اور ایک اکبر. آپ کے پاس الحمدللہ میں 2 لفظ ہیں, سبحان اللہ میں 2 لفظ ہیں. یہ کل ملا کے جو الفاظ بنیں گے وہ 200 الفاظ بن جائیں گے. میں نے نوٹ کیا ہے کہ لوگ 20 سیکنڈ میں 200 الفاظ ادا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 1 سیکنڈ میں 10 لفظ کہہ رہے ہیں. کیا اس کے ذہن میں کوئی تصور بھی آئے گا کہ اس تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ جب 1 سیکنڈ میں 10 لفظ کہہ رہا ہوگا, اس کو کیا بتا سکیں گے کر کہہ رہا ہے؟ یہ ایک روٹین ہے, اس نے لیا بھائی, یہ تسبیح اثر نہیں دے گی. کون سی تسبیح اثر دے گی؟ تھوڑا سا تو سوچ سمجھ کے پڑھے. اللہ اکبر اگر کہہ رہا ہے تو کم سے کم سمجھ میں تو آئے کہ اللہ کا مطلب کیا ہے, اکبر کی جلالت کیا ہوتی ہے. کم سے کم 34 دفعہ کہتا ہے اللہ اکبر, ایک مرتبہ تو اللہ کی عظمت اس کے دماغ میں آئے. اگر الحمدللہ کہہ رہا ہے, کم سے کم ایک دفعہ تو خدا کا شکر بجا لایا کہ خدا میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں تیری نعمتوں کے اوپر. ایک نعمت کو سوچ لے, جب کہے سبحان اللہ تو ان توہمات کو دور کرے جو خدا کے بارے میں غلط کوئی سوچ سکتا ہو کہ خدا ساتھ نہیں دے گا نعوذ باللہ تعالی, خدا مجھے چھوڑ دے گا نعوذ باللہ تعالی, ان سب کو سوچے نہیں, سبحان اللہ, خدا ایسا نہیں. احسان محترم, اس طرح سے آہستہ آہستہ اپنے دین کو آزمائی. اچھا, اس میں ہم ایک اور کام نہیں کر سکتے ہیں, ہم دوسروں کے تجربوں سے سیکھیں انہوں نے دین کو آزمایا تو کن چیزوں کو ان کی زندگی میں ہم دیکھ پا رہے ہیں, اور شرائط کے ساتھ آزمائیے گا. چونکہ اگر آپ شرائط کے ساتھ نہیں آزما رہے تو بالکل, میں ایک سادہ سی مثال اس میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے کہ وہ مشہور معروف کہتے ہیں, بھائی اگر کوئی ایک سیب کھا رہا ہے ہر روز تو ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پڑے گا. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایک سیب کے ساتھ زہر بھی کھائیں پھر بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہوگا. آپ سیب کھانے کے بدلے نارمل لائف گزاریں گے اور سیب کھائیں گے. دین کو آزمائیں تمام شرائط کے ساتھ, پھر دیکھیں دین اثر کرتا یا نہیں کرتا. اور پھر جب آپ کا دین اثر کرنا شروع کرے گا تب آپ کے اندر کردار بننا شروع ہوگا. جب کردار وہ کردار ہوگا جس نے دین پر خود عمل کیا ہے, دین کے اثر کو لیا ہے, پھر جب وہ کوئی بات کہے گا اس کی بات میں خدا وزن ڈال دے گا, خود کی بات میں خدا اثر ڈال دے گا. کیوں, آپ نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے کیا کہ کچھ لوگوں کی بات میں کچھ اثر ہے اور بہت سارے لوگوں کی بات میں کوئی اثر نہیں ہے؟ ہم نے اپنی زندگی میں 25 دفعہ دیکھا ہے. مختلف اساتذہ کے پاس جاتے تھے, تقریباً مثلاً فرمائیں سب قوم کے اندر رہ رہے, کسی کے پاس جاتے تھے دیکھتے تھے اس کی کہی ہوئی بات پر ایک ایک ہفتے تک دل پر اثر رہتا تھا, کسی کی بات پر مہینے مہینے بھر تک اس کا اثر رہتا تھا, کسی کی بات سنتے تھے سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ کیا اثر ہوا, کیوں ایسا ہے؟ آیا اس نے وہی زبان نہیں بولی ہے؟ وہ بھی وہی زبان بول رہا ہے جو یہ بول رہا ہے, سب کچھ وہی کر رہا ہے, صرف ایک مشکل ہے, اس کے پیچھے عمل ہے اس کے پیچھے عمل نہیں, ایک کے پیچھے عمل ہے جو بول رہا ہے. کیوں ہم اپنی زندگی میں اپنے دین کے عمل کی طاقت سے نہ بولیں؟ آزمائیے اپنے دین کو. اگر آپ کا دین کہتا ہے خدا سچے کا ساتھ دے گا, آپ سچا بن جائیے, پھر دیکھیے خدا ساتھ دیتا ہے یا نہیں دیتا.
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے جو اللہ پہ توکل کرے گا تو خدا اس کے لیے کافی ہے. آپ نے توکل کیا خدا پہ؟ توکل کی میننگ کیا ہوتے ہیں پہلے اس کو سمجھ لیجئے. توکل کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے اس کو کر لیجئے. جب یہ ساری شرائط پوری کر لیں پھر دیکھیں خدا ساتھ دیتا ہے یا نہیں دیتا. بہت اچھا ہے پچھلوں کی کچھ کہانیوں کو واقعات کو پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو اور مجھے یقین آئے کہ ہمارا دین ساتھ دیتا ہے, ہم نے دین کو آزمایا نہیں. اور ایک دفعہ اگر آپ کو اپنے تجربے سے دین کا کوئی ایک حکم اپنی ذات کے اندر سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہ دین کا وہ عمل ہے جس نے ساتھ دیا ہے, پھر آپ کا یقین بڑھنا شروع ہو جائے گا, پھر آپ اپنی زندگی میں قوانین بنانا شروع کر دیں گے. پہلے دن سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں قوانین کو اہمیت دیجیے, قوانین کو اہمیت دیجیے. خدا کے حکم کے مقابلے میں جس چیز کو چاہیں گے اس سے ذلت آئے گی, یہ اللہ کا قانون ہے. خدا کے حکم کے مقابلے میں جس چیز کو چاہیں گے اس سے ذلت آئے گی. عزت چاہیے خدا کے تابع دار بن جائیں, یہ اللہ کا حکم ہے. اور مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, اگر کوئی اولاد کی خاطر خدا کا حکم پامال کرے گا اس اولاد سے کوئی سکون نہیں ملے گا. مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ انسان بعض اوقات کہتا ہے کہ جو میں نے غلط کام کیا یہ اپنے لیے نہیں کیا, اپنی اولاد کے لیے کیا ہے, تو میں اس سے کہوں گا کیا تمہیں اپنی اولاد سے محبت نہیں چاہیے؟ کیا تم اپنی اولاد کے دشمن ہو؟ اگر تمہیں اولاد سے محبت چاہیے, تم اولاد کے دشمن نہیں ہو, دوست ہو, تو اولاد کے نام پر خدا کی مخالفت مت کرو ورنہ سب سے محروم ہو جاؤ گے. یہ اولاد تمہیں محبت نہیں دے گی, یہ اولاد تمہیں کچھ نہیں دے پائے گی جس کو تم جس کے نام پر تم خدا کو چھوڑ رہے ہو, نعوذ باللہ کام. تو عزیزان محترم اس پہ خوب غور فرمائیے گا, آپ کی میری زندگی میں دین پہ عمل چاہیے. اور میں پھر عرض کروں گا اس کی معراج کربلا کے اندر سید الشہداء نے ہمارے لیے بہت سارے راستے کھول دیے. کہ مثال کے طور پر اگر سید الشہداء کی اس قربانی کی طرف نظر دوڑاتے ہیں, وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے, یا شاید آپ کو پتہ چلتا ہوگا مجھے پتہ نہیں چلتا ہے. ہمیں بار بار دیکھنا پڑے گا یہ دین کیسے ہمیں عزت دے گا. عزیزان محترم عزت ہمارے لیے اگر ہم صاحب دین ہیں, ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین وکلمۃ اللہ ہی الاولیا, اللہ کا کلمہ بلند رہے گا, نہ ڈرو نہ خوف کھاؤ, انتم الاعلون, تم سر بلند رہو گے, ان کنتم مؤمنین, اگر تم صاحب ایمان ہو. آپ کو عزت دیتا ہے خدا. اور اگر کسی کو یقین نہیں آتا ہے تو چند لمحے کے لیے کربلا کو دے, چند لمحے کے لیے کربلا کو. کاش ہم لوگ اس کے اوپر معتقد ہو جائیں, عزت دین سے ملنی ہے, عزت خدا کے سوا کہیں سے نہیں ملتی. کوئی ڈگری جو خدا کے مقابلے میں آئے, کوئی دولت جو خدا کے مقابلے میں آئے, کوئی تعلق جو خدا کے مقابلے میں آئے, کبھی عزت نہیں دے گا. عزت وہاں سے ملے گی جو خدا کے سائے میں آئے گا. کربلا سے بڑھ کر کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ جس کا لاشا تین دن بے گورو کفن پڑا رہے, آیا تصور تھا کہ نام باقی رہے گا؟ ظاہر کو سوچے. جس کا لشکر شکست کھا گیا, ظاہری طور پر دشمن سمجھ رہا ہے کہ ہم نے شکست دے دی. دشمن کیا کر سکتا تھا؟ جو کر سکتا تھا کر لیا. اب ظاہری طور پہ کیا بچا تھا؟ کچھ نہیں بچا تھا. اور خدا فرماتا ہے کہ ہم حسین کا نام زندہ کریں گے. ہاں تو اس نے آپ کو دیکھے, آپ کا یہاں پر ہونا معجزہ ہے. کس نے آپ کے اور میرے دلوں میں سید الشہداء کی محبت ڈالی ہے؟ کیوں آپ حسین کے نام پر گریا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کا معجزہ ہے, یہ وہ وعدہ خدا ہے جو اس نے سید الشہداء کے ساتھ کیا ہے, جو اس نے اپنے رسول کے ساتھ کیا ہے کہ اے نبی حسین کو قربان کرو, میں حسین کا نام زندہ کر دوں گا. وعدے ہوئے ہیں یہاں پر. اللہ کے رسول سے لے کر امیر المومنین اور سیدہ اور امام حسن مصطفیٰ سب نے مل کر حسین کو پروان چڑھایا ہے, حسین قربانی دے گا. سید الشہداء نے قربانی دی. پھر اللہ نے نام کو بلند کیا اور اتنی عظمت دی ہے اور نہیں معلوم کتنی عظمت ملنا ہے. آج ہم اور آپ 1400 سال کے بعد دنیا کے ایک گوشے میں جس کا سید الشہداء کی کربلا سے بظاہر کوئی تعلق نہیں, اس زمین کے رہنے والوں کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں, دنیا کے ایک گوشے میں بیٹھے ہیں اور اگر کوئی کہے حسین کی یتیم بچی تو لوگ گریہ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے معجزے کے سوا کچھ اور ہے کہ اللہ نے امام حسین کا نام بلند کیا ہے. عزیزان محترم, سید الشہداء نے کربلا میں انسان قربان نہیں کیے ہیں, اپنے جگر کے ٹکڑے قربان کیے, اپنے جگر کے ٹکڑے بکھیرے ہیں کربلا کی سرزمین کے اوپر. کیا ہمارے لیے کہیں سے کہیں تک ممکن ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ جب قاسم ابن الحسن آئے ہوں گے سید الشہداء کے سامنے اجازت لینے کے لیے تو سید الشہداء کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ 14 سال کا بچہ ہے, شب عاشور کا موقع ہے, اصحاب کے سامنے کہہ دیا گیا ہے چراغ بجھا دیا جائے گا, جس سے جانا ہے وہ چلا جائے, اور سب کو دعوت دے دی گئی ہے کہ چلے جاؤ, کوئی نہیں جاتا, چراغ دوبارہ جلا دیا گیا, اصحاب وہیں پر موجود ہیں, اعلان ہو گیا کہ کل تم سب لوگ شہید ہو جاؤ گے. قاسم ابن حسن شہادت کی آرزو لیے بیٹھے ہوئے ہیں, 14 سال کا سن ہے, بنی ہاشم کے خاندان کی آپ نے شجاعت دیکھ لی, 14 سال کا بچہ بھی شہادت چاہ رہا ہے. سید الشہداء نے فرمایا تم سب لوگ شہید ہو جاؤ گے, فرمایا امو جان بتائیے میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا, مجھے نہیں معلوم مولا کس دل سے جواب دے رہے ہوں گے, اور نہیں معلوم ان کی ماں نے سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا. فرمایا بیٹا قاسم تم بھی شہید ہو جاؤ گے اور علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا. جیسے ہی شہزادے نے یہ سنا فرمایا امو جان کیا دشمن ہمارے خیموں تک پہنچیں گے؟ اب قاسم کو اپنی شہادت یاد نہیں رہی ہے, علی اصغر کی شہادت بھی یاد نہیں رہی ہے, صرف بی بی زینب کا پردہ یاد رہ گیا. ایش اچھا کیا دشمن ہمارے خیموں تک آئیں گے؟ ہاشمی غیرت ہے, سید الشہداء جانتے قاسم کا مظلوم سا دل ہے, معصوم ہے, کمسن ہے, یہ شام غریبہ کے مصائب کو نہیں جھیل پائے گا. کہا بیٹا میں علی اصغر کو لے کر خود جاؤں گا. شام غریبہ جھیلنا ہر ایک کے بس کی بات تھوڑی تھی, وہ تو سید سجاد کا جگر چاہیے. اللہ شام غریبہ تھوڑی کوئی جھیل سکتا تھا, قاسم سے بھی چھپا لیا, کہا بیٹا میں علی اصغر کو لے کر جاؤں گا. بس ایک جملہ پوچھا بیٹا قاسم آپ کے لیے شہادت کیسی ہے؟ فرمایا امو جان احلا من العسل, ہمارے لیے تو شہد سے زیادہ جیری ہے. شہادت کے طلبگار ہیں قاسم. بس ایک موقع آیا, عاشور کا دن شروع ہوا, ایک ایک کر کے اصحاب نے جانا شروع کیا اور قاسم ہر دفعہ آ کر سید الشہداء کے خیمے میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اب مجھے آپ کیا مزہ ہوا, اب چچا اپنے بھائی کی یتیم نشانی کو کیسے بھیجتے, جب بھی قاسم کو دیکھتے تھے بھائی کا لاشا یاد آ جاتا تھا, بھائی کے جگر کے ٹکڑے یاد آ جاتے تھے, قاسم کو کیسے بھیج دیتے, ہر دفعہ فرماتے تھے بیٹا بیٹا صبر کرو بیٹا صبر کرو. ایک وقت آیا قاسم اپنی ماں کے پاس گئے, گویا ماں سے کہا ماں ماں اب آپ اجازت دلوا دیجیے ہم سے صبر نہیں ہوگا. سید الشہداء کے پاس آئے, ہاتھوں کو چوما, پاؤں کو پکڑا, اتنا درخواست کی اتنا درخواست کی سید شہداء نے اجازت دے دی. ایک موقع پر اجازت مل گئی, اپنی ماں کے پاس جانے لگے کہ تیار ہو کر آئے. کمسن بچہ مشکل میں ماں کے پاس جاتا ہے نا. ابھی قاسم کو پتا نہیں ہے کہ جنگ کرنے کے لیے کس کے پاس جانا چاہیے. سید الشہداء نے دیکھا بچہ تیاری کے لیے جا رہا ہے. سب مجاہد تیار ہو کر سید الشہداء کے پاس آتے تھے. سید الشہداء نے کہا قاسم کو میں خود تیار کروں گا. قاسم سے دل جڑا ہوا ہے, کہا قاسم کو میں خود تیار کروں گا. سید الشہداء نے قاسم کو تیار کرنا شروع کر دیا. سر کے اوپر رکھنے کے لیے کلا ہوتا ہے خوب کی طرح, تاکہ لوہا ہوتا ہے تاکہ کوئی سپر بنے. کوئی لوہے کی ٹوپی قاسم کے سر پہ نہیں آتی تھی. سید الشہداء نے امامہ باندھ دیا, کہا میرا بیٹا جنگ پہ جا رہا ہے. ابھی جو آخری روایت اس معاملے کے اندر بہت عجیب ہے, علامہ ذیشان الدرجوادی پڑھا کرتے تھے. جب قاسم کو تیار کیا تو قاسم کو کہا بیٹا ذرا میرے نزدیک آؤ, بیٹا نزدیک آؤ. جب قاسم نزدیک آئے تو گریبان چاک کر دیا. قاسم نے کہا بابا امو آپ نے یہ کیا کیا؟ کہا بیٹا چاک گریبان یتیم کی نشانی ہے, شاید کسی کو رحم آئے, میرا یتیم جا رہا ہے, شاید کسی کو رحم آئے. ارے میں کہوں گا مولا یہ اشتیا ہے, اس کو رحم نہیں آیا. قاسم روانہ ہوئے, وہ بچہ کب سے تھا, وہ شقی کہتا ہے کہ ایک پاؤں کا تسمہ کھلا ہوا تھا, یہ بچہ گیا. ایک لعین کہنے لگا میں اس کا سر جدا کروں گا, دوسرے نے کہا ارے بچے پر رحم کر اتنا سا بچہ ہے. وہ لعین آیا, اس نے بچے پہ حملہ کیا, بچہ زمین پر گرا. سید الشہداء نے دیکھا میرا قاسم زمین پر ہے, بس اعتبار لب کے گھوڑے دوڑنا شروع ہو گئے, گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے. اب عزیزوں میں کیا پڑھ سکتا ہوں, بس ایک جملہ ہے ہمارے پاس. قاسم کی آواز آتی تھی ارے چچا میری مدد کراؤ. راوی کہتا ہے سید الشہداء اوقات کی طرح جھپکے اپنے بچے کی نصرت کے لیے ایک جملہ فرمایا, کہا قاسم کتنا سخت ہے, تو چچا کو پکارے اور تیرا چچا آ نہ سکے, اور جب چچا پہنچے تو تو باقی نہ رہے. قاسم کا لاشا بابال ہو گیا. ماتھے نے اسے